أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الثاني أنه تعالى أمر بقوله أقيم الصلاة ونهى بقوله ولا تقرب الزنا، والأمر بالشيء يستلزم إرادته ضرورة. بعد ہماری چل رہی تھی کہ خداوند متعال ارادے کی صفت سے متصف ہے، چونکہ یہ صفت صفت ثبوتی ہے اور صفت کمالی ہے، لہذا خدا کے اندر پایا جانا ضروری ہے، وإلا نقص لازم آئے گا. چونکہ جتنی بھی صفات کمالیہ ہیں، چونکہ خداوند متعال کمال مطلق ہے، تو ہر صفت کمالی کا پایا جانا خدا میں ضروری ہے. اگر ایک بھی صفت کمالی خداوند متعال میں نہ پائی جائے تو وہ نقص لازم آئے گا، اور خدا وہ واجب الوجود ہونے سے خارج ہو جائے گا. اسی کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی. پہلی دلیل ہم نے ارادے کی پڑھ لی تھی، اس کا متن بھی تطبیق کر لیا تھا، اور دلیل کا خلاصہ یہ بنتا تھا کہ خداوند متعال نے چونکہ مخلوقات کو جو خلق کیا ہے تخصیص کے ساتھ خلق کیا ہے، کسی کو ایک زمانے میں خلق کیا، کسی کو دوسرے زمانے میں خلق کیا، کسی کو تیسرے زمانے میں خلق کیا، تو سوال یہ اٹھتا تھا کہ خداوند متعال نے یہ تخصیص کیوں رکھی، کیا وجہ بنی کہ خداوند متعال نے بعضوں کو پہلے خلق کیا، بعضوں کو بعد میں خلق کیا. اس کی ہم نے تحقیق کی، دیکھا نہ قدرت سبب بن سکتی ہے نہ علم سبب بن سکتی ہے. بعد میں نتیجہ یہ لیا کہ بس خدا کا یہ علم رکھنا کہ اگر فلانا پہلے خلق ہو یہ مصلحت رکھتا ہے، اور دوسرا بعد میں خلق ہو تو مصلحت رکھتا ہے، اس مصلحت کا علم موجب بنا ہے کہ خدا نے بعض کو پہلے خلق کیا اور بعض کو بعد میں خلق کیا، اور اسی علم بالمصلحت کو ہم ارادہ کہتے ہیں. مصنف کا یہ نظریہ ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ تخصیص کی باعث بن رہی تھی. ایک بات یہاں پر جو بیان کی تھی وہ تابع ہونے کے حوالے سے تھی، تھوڑی سی آج بھی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ یہ مطلب واضح ہو جائے، اور پھر اپنی اصل بحث میں وارد ہوتے ہیں. یہ عبارت جو ہم نے پڑھی تھی کہ امل علم المطلق فذلک تابع لتعین الممکن، کہ علم مطلق تخصیص نہیں لگا سکتا، مخصص واقع نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے چونکہ علم معلوم کے تابع ہوتا ہے، اور آپ کو عرض کیا تھا کہ اگر سادہ فہم کے ساتھ اس عبارت کا ترجمہ کیا جائے خدا کے مورد میں غلط ہے، اس لیے دلیل جو ہے وہ باطل نظر آتی ہے. لیکن اگر ہم یہ بیان کریں کہ خداوند متعال کا علم چونکہ ازلی ہے اور وہ جانتا ہے کہ مثلا میں اس زمانے میں اپنے اختیار سے یہی فعل انجام دوں گا، خدا اس کو از اول جانتا ہے کہ زائر فلانے زمانے میں اپنے اختیار سے اس فعل کو انجام دے گا. خداوند متعال ازل سے جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اختیار سے کربلا میں جائیں گے، اور یہ بھی خدا ازل سے جانتا تھا کہ یزید اپنے اختیار سے امام حسین پر ظلم کرے گا. اب یہاں پر جو علم الہی ہے یہ علم تابع ہے معلوم کے. تابع کا کیا مانا گیا تھا؟ یعنی مطابق بواقع ہونا. خدا چونکہ ازل سے علم رکھتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس زمانے میں آ کر امام حسین علیہ السلام نے واقعاً ویسے ہی عمل کیا، یزید نے ویسے ہی عمل کیا جس طرح کے خدا جانتا تھا، لیکن خداوند متعال کا علم تأثیر گزار نہیں ہے، نہ فعل امام کے اندر اور نہ فعل یزید کے اندر. یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا چونکہ جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جانا ہے پس امام حسین علیہ السلام گئے، نہ، چونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اختیار سے کربلا جانا تھا خدا علم رکھتا تھا. بات واضح ہے؟ پہلی صورت میں علم مطبوع بن رہا ہے کہ اگر ہم قائل ہو جائیں چونکہ علم تھا پس امام حسین گئے ہیں، لیکن دوسرا جو قضیہ بنایا ہے کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اختیار سے 61 ہجری کے اندر کربلا جانا تھا لہذا خدا علم رکھتا تھا، لہذا خدا علم رکھتا تھا اس کے بارے میں، اور خدا علم رکھتا ہے اس کے بارے میں. بس یہ دوسری صورت میں خدا کا علم تابع معلوم ہے. یعنی کیا مراد؟ یعنی خدا کا علم مطابق ہے واقعے کے ساتھ، معلوم کے مطابق ہے. یعنی جیسا معلوم نے 61 ہجری میں تحقق پیدا کرنا تھا خدا کا علم ویسے ہی تھا. چونکہ تطابق پایا جاتا ہے علم معلوم کے درمیان، لہذا کہا جاتا ہے کہ علم تابع معلوم ہے. مطلب ہے؟ اس کی ایک سادہ سے ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک انسان جو ہے کسی اونچی جگہ کے اوپر بیٹھا ہو اور میں ایک محدود اس کمروں کا بنا ہوا ایک مکان اس کے اندر بیٹھا ہوں، تو اب مجھے نہیں پتا کہ میں اگر گھر کے دروازے سے باہر نکلوں گا میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن جو اونچی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میں ادھر سے اٹھ کر دروازے کی طرف جا رہا ہوں اور ادھر سے اسی وقت گاڑی بھی اپنی سپیڈ کے ساتھ آ رہی ہے. اب اوپر بیٹھے ہوئے والے انسان کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ انسان دروازہ کھول کے سڑک پہ آ گیا اس کو گاڑی نے لگنا ہے، ایکسیڈنٹ ہونا ہے اس کا، اور وہ دیکھتا ہے کہ انسان جب باہر نکلتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے. اب اس انسان کا جو اونچائی کے اوپر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا اور اس کو علم ہو چکا تھا پہلے ہی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے اور ایکسیڈنٹ ہوتا بھی ہے، تو آیا اس کا علم تابع ہے یا مطبوع؟ تابع ہے، کیونکہ اس کا علم سبب نہیں بنا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بلکہ اپنے اختیار سے یہ باہر نکلا ہے اور اس ٹائم پہ نکلا ہے جب گاڑی اس طرف سے آ رہی تھی، گاڑی نے ٹکر ماری، ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس مثال کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ مشکلات کو حل کرتے آگے جائیں گے. اب مثلا بعض بندے کہتے ہیں جی ہماری تقدیر میں چونکہ لکھا ہے لہذا یہ کام ہو گیا. خود تقدیر کس نے لکھی ہے؟ انسان نے. یہ بات دیکھیں، اگر کہیں کہ خدا نے لکھی ہے اور ہمارا کوئی دخل نہیں ہے اس کے اندر، پھر تو علم الہی تابع ہے، مطبوع ہے، تابع نہیں ہے. چونکہ خدا نے ہماری تقدیر لکھ دی تھی لہذا ہم نے ایسے ہونا ہے. آیا خدا نے تقدیر لکھی ہے اس لیے آپ اس مقام پر بیٹھے ہیں، یا چونکہ آپ نے اختیار سے یہاں پر آنا تھا خدا نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے؟ کیا ہے؟ ہم نے اپنے اختیار سے یہاں پر آنا تھا، اور خدا چونکہ علم ازلی رکھتا ہے، خدا پہلے سے جان، جیسے وہ انسان اونچائی پر بیٹھا ہے، چیز پہلے سے کہہ رہا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے. اس قسم کی مثال اپنے ذہن میں رکھیں، مطلب واضح ہو جائے گا. خدا علم ازلی رکھتا تھا، جانتا تھا کہ آپ نے اپنے اختیار سے قم کی سرزمین میں آنا تھا پڑھنے کے لیے، لہذا خدا نے علم الہی میں شامل کر لیا کہ یہ بندہ فلانے ٹائم پر فلانے جگہ کے اوپر جائے گا. اب یہ والا جملہ بیان کرنا کہ چونکہ ہماری تقدیر میں لکھا ہے لہذا یہ ہوا ہے، یہ بات غلط ہے. خدا نے اگر ہماری تقدیر لکھی ہے تو ہمارے اختیار کو دیکھ کر لکھا ہے. کون سی؟ نہ وہ چونکہ خدا ہمارا مالک ہے, خدا نے طے کر دیا کہ اس انسان کو میں نے اجازت دینی ہے اس حد تک, اسے آگے اجازت نہیں ہے. لیکن موت آنے سے پہلے پہلے تمام چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں. میں نے اگر طالب علم بننا ہے میرے اختیار میں ہے, میں نے اگر چور بننا ہے میرے اختیار میں ہے, میں نے عالم بننا ہے میرے اختیار میں ہے, میں نے بزنس مین بننا ہے میرے اختیار میں ہے. اب خدا چونکہ علم ازلی رکھتا ہے لہذا جانتا ہے کہ اس بندے نے اپنے اختیار سے فلاں چیز بننی ہے, اور لہذا خدا نے ہمارا وہ لوہے محفوظ میں لکھا ہے یہ چیز. وہ لکھنے کا بھی یاد کیا تھا, لوہے محفوظ میں لکھنا اور فلانا, یہ اس طرح نہیں ہے خدا نے کاپیاں بنائی ہوئی ہیں مثلا وہاں لکھتے ہیں بیٹھ کے, فرشتوں کو کہتا ہے لکھو یہاں بیٹھ کے. نا لوہے محفوظ علم الہی کا ایک مرتبہ ہے. ہو اگر یوں مانا کرتے ہیں تو یہ عبارت مصنف کی ٹھیک ہے, کوئی مشکل نہیں پیش آتی یہاں پر. اور جو بزرگان اعتراض کرتے ہیں اس عبارت کے اوپر, وہ اعتراض ان کا علم انفعالی والا معنی ہے, کیونکہ علم انفعالی میں علم تابع معلوم ہو جائے تو وہ غلط خدا کے معنی میں نہیں, وہ خدا کا علم علم انفعالی نہیں ہے. علم انفعالی کیا ہے؟ یعنی آپ قم میں آئے, مجھے تب علم ہوا کہ آپ قم میں آ گئے. اگر آپ قم میں نہ آئے ہوتے تو میں مجھے علم تھا کہ آپ نے قم میں آنا تھا؟ نہیں تھا. بس میرا علم تابع ہے معلوم کے, اس طریقے کا. خدا کا علم ایسے نہیں ہے کہ تحقق پیدا کرے گا ظاہر تو اس کو علم ہوگا کہ ظاہر نے کیا کرنا ہے, یہ ظاہر کا تحقق ہو. خدا ایسا نہیں ہے, خدا تو میرے وجود سے پہلے بھی علم رکھتا ہے. بس اگر علم انفعالی والا معنی کریں تابع کا تو وہ تو غلط ہے, 100% غلط. جیسے کل عبارت بھی پڑی تھی, جناب فاضل مقداد نے بیان کیا ہے کہ اگر تابع کا معنی یہ کریں گے تو وہ غلط ہے. لیکن چونکہ یہ محققین ہیں, فیلسوف ہیں, پتہ ہے ان کو ان مطالب کا, تو ہم بیان کر سکتے ہیں کہ یہاں پر تابع سے مراد ان کی علم انفعالی والی نہیں ہے بلکہ علم فعلی والی ہے. علم فعلی میں کیا ہوتا ہے؟ علم پہلے ہوتا ہے, معلوم بعد میں ہوتا ہے. مثلاً مہندس و انجینئر کا علم, جب وہ نقشہ بناتا ہے تو عمارت ابھی نہیں ہوتی, لیکن عمارت کے بارے میں اس کو دقیق ترین معلومات ہوتی ہیں, کمرے میں کہاں ہونا ہے, کس حالت میں ہونا ہے, کتنے سینٹی میٹر کا ہونا ہے, اس کی طول کتنا ہوگا, اس کا عرض کتنا ہوگا, سب چیزیں اس کو پتا ہوتی ہیں. اور جب خارج میں وجود میں آتا ہے اس کو اس کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو لہذا علم فعلی کے اندر علم تابع معلوم ہوتا ہے خدا کے مورد میں, اور انسان کے مورد میں بھی بعض اوقات. لیکن کیا ہے, علم کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوتی. تو لہذا علم فعلی والا اگر تابع کا معنی کیا جائے, اور تابع کا معنی یعنی تطابق, یعنی مطابق ہونا, علم اور معلوم آپس میں مطابقت رکھتے ہیں, یہ تابع کا معنی ہے. نہ وہ تابع کا معنی کہ جو انفعالی کے اندر ہے کہ آپ وجود میں آئیں گے تو مجھے آپ کے بارے میں علم ہوگا, یہاں پر یہ والا تطابق والا معنی نہیں بنتا. اگرچہ تطابق کا معنی بنے گا لیکن یہاں پر انفعالی علم ہے, لہذا اس اعتبار سے یہ معنی نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ والا جو معنی میں نے عرض کیا, اپنی طرف سے عرض نہیں کیا, خود جناب علامہ ہلی جو مصنف ہیں باب ہادی عشر کے کشف المراد کے اندر اس بات کو ذکر کرتے ہیں. کشف المراد کا جو ماتن ہے تجرید الاعتقاد جن لکھیا خواجہ نصیر الدین طوسی ہے, وہ یوں کہتے ہیں, وہو تابعن یعنی علم تابع ہے معلوم کے, تابع ہے کس معنی میں, بمعنی اصالت موازیہ فی التطابق, کہ تطابق میں موازی ہوں, تطابق میں ایک جیسے ہوں. پھر بعد میں علامہ ہلی اس مطلب کو جو ہے وہ واضح کرتے ہیں. کہاں ہے یہ مطلب؟ کشف المراد میں جو الہیات سے پہلے والا حصہ ہے, جو فلسفے والا حصہ ہے جس کو امور عامہ کا نام دیتے ہیں, اس میں کیف کی بحث جہاں پر کی گئی ہے, مبحث الکیف, اس کا 14 مسئلہ اسی بات کے اندر ہے. لہذا یہ جو معنی بیان کیا ہے تابعن والا, یہ معنی علماء نے بیان کیا ہے, اور اس عبارت کے اندر ہم یہی تطبیق کریں گے. بات واضح ہو گئی. دوسری دلیل انہوں نے یہ دی تھی کہ ارادہ رکھتا ہے خداوند متعال, اس کا یہ ہے کیونکہ خداوند متعال نے آمر کیا ہے، اور آمر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی اس کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ پس ارادہ رکھتا ہے خدا چونکہ آمر کیا ہے، پس ارادہ الہی ثابت ہو جاتا ہے۔ آسانی انہ تعالی امر بقولہ، دوسری دلیل یہ ہے کہ خداوند متعال نے چونکہ آمر کیا ہے، کہا اقیم الصلاۃ، ونہا بقولہ، اور اس نے نہیں بھی کی ہے، روکا بھی ہے بعض چیزوں سے، ولا تقرب الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا نہ کرو، والامر بالشیء یستلزم ارادتہ ضرورتن، اور ایک چیز کا امر کرنا یہ مستلزم ہے کہ اس چیز کا ارادہ بھی کیا ہے، حتمن ضرورتن یعنی حتمن ارادہ بھی کیا ہے، کیونکہ بدون ارادہ اصلا امر کرنا معنی نہیں رکھتا، یہ آپ خود اضافہ کریں گے۔ وَنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ يَسْتَلْزِمُ كِرَاهَتَهُ ضرورتن، اور چونکہ خداوند متعال نے نہیں کی ہے، یہ نہیں اس بات سے کاشف ہے کہ خداوند متعال زنا سے کراہت کرتا ہے، کراہت رکھتا ہے، ناپسند کرتا ہے، بس کارہ ہونا یہ بھی خداوند متعال کا ثابت ہو جاتا ہے۔ فالباری تعالی مرید وکارہ وہو المطلوب، بس خداوند متعال ارادہ رکھتا ہے، کراہت رکھتا ہے، کارہ ہے، اور یہی چیز ہم ثابت کرنا چاہتے تھے۔ یہ مطلب یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر دو فائدے ذکر کرتے ہیں، ایک فائدے کے اندر وہی مطلب جو ابھی بیان کیا ہے اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، دوسرے میں وہ اقوال جو مختلف تھے ان کو رد کرنا ہے جو ہم نے تفسیر ارادہ کے اندر پڑھے تھے۔ الاولا ہا ہنا فائدتان، یہاں پر دو فائدے موجود ہیں۔ الاولا پہلا فائدہ یہ ہے، کراہیتہ تعالی ہی علمہ باشتمال الفعل علی المفسدۃ الصارفۃ عن ایجادہ، خداوند متعال کا کارہ ہونا، کراہت کرنا، ارادے کا تو ہم نے معنی کر دیا، کراہت کا کیا معنی بنتا ہے؟ کراہت کا معنی کرتے ہیں کہ کراہت کا معنی یہ ہے کہ خداوند متعال علم رکھتا ہے کہ فلاں فعل کے اندر مفسدہ پایا جاتا ہے، اور یہی مفسدے کے بارے میں علم اس فعل کو ایجاد کرنے سے روکتا ہے، یعنی خدا اس فعل کو انجام نہیں دیتا، یا انسان کو روکتا ہے کہ اس مفسدے کی وجہ سے تم نے اس فعل کو انجام نہیں دینا۔ کراہیتہ تعالی یا علمہ باشتمال الفعل، کہ خداوند متعال جانتا ہے کہ فعل مشتمل ہے علی المفسدہ، مفسدہ کے اوپر، اور وہ مفسدہ کیا ہے؟ الصارفہ عن ایجادہ، اور یہ مفسدہ سبب بن رہا ہے کہ اس فعل کے ایجاد سے صرف نظر کیا جائے، اس سے بچا جائے۔ کما ان ارادتہ ہی علمہ باشتمالہ علی المصلحۃ الداعیۃ الی ایجادہ، جس طرح کہ ہم نے ارادے کا معنی کیا کہ خدا بند متعال علم رکھتا ہے کہ فعل مشتمل ہے ایسی مصلحت پر کہ وہ مصلحت ایجاد کرتی، وہ مصلحت ایجاب کرتی ہے اس بات کو کہ اس فعل کو انجام دیا جائے۔ یہ پہلا فائدہ تھا۔ الثانیہ، تو دوسرا فائدہ جس کے اندر مختلف اقوال کو رد کریں گے۔ پہلا قول کیا تھا کہ ان ارادنا، یہاں پر اصل مطلب جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا مبنا کیا ہے ارادہ کے بارے میں، یعنی یہاں تک تو ابھی ہم نے ثابت کر دیا کہ ارادہ علم مقید کو کہتے ہیں، ابھی بات یہ ہے کہ ارادہ زائد بر ذات ہے یا عین ذات ہے۔ شارع جناب فاضل مقداد وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک ان ارادتہ لیست زائدتن، ارادہ زائد بر ذات نہیں ہے بلکہ عین ذات ہے۔ کیوں عین ذات ہے؟ کیونکہ ہم نے ارادے کی تفسیر علم کے ذریعے کی ہے، اور علم مقید، اور علم چاہے مطلق ہو یا مقید، علم الہی عین ذات ہے۔ پس جب ارادہ علم کی طرف پلٹ رہا ہے تو یہی ارادہ پھر کیا ہے؟ عین ذات ہے، زائد بر ذات نہیں ہو سکتا۔ برواز ہے علامہ ذکرنا ہو، یہ علامہ ذکرنا یہ کہنا چاہتا ہے کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس
کہ ارادہ زائد بر ذات نہیں ہے، کہتے ہیں علامہ ذکرنا ہو، جو چیز ہم نے ذکر کیا اس بنا پر کیا ذکر کیا ہے، تفسیر جو کی ہے ہم نے ارادہ کی تفسیر علم مقید کے ساتھ کی ہے، بس وہی چیز سبب بن رہی ہے کہ ہم زائد بر ذات ہونے کی نفی کریں، یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں پر. وَإِلَّا اگر آپ ارادے کو عین ذات نہ مانیں بلکہ زائد بر ذات مانیں، لکانت تو چند مفاسد سامنے آئیں گے، اما معنا قدیمن، یا یہ لازم آئے گا کہ ارادہ زائد بر ذات ہوتے ہوئے قدیم ہے. کما قالت الاشاعرہ، اشاعرہ یہی کہتے تھے، اشاعرہ کہتے تھے خداوند متعال ارادہ رکھتا ہے اور یہ ارادہ زائد بر ذات ہے اور قدیم ہے. فیلزم، تو اشکال کیا لازم آئے گا، فیلزم تعدد القدماء، قدیم ایک ہی ہے وہ خدا ہے، اس کے علاوہ قدیم نہیں ہے ہمارے پاس متکلمین کی اصطلاح کے مطابق. اگر آپ ارادے کو زائد بر ذات مانتے ہوئے قدیم مان لو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قدیم ہمارے پاس خدا ہے اور دوسرا قدیم ہمارے پاس ارادہ ہے، تو تعدد القدماء لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں ہے. توحید خدا کے جو براہین ہیں وہ اس کو رد کرتے ہیں. خوب، ارادہ زائد بر ذات ہے، قدیم ہے، اشکال لازم آ گیا. کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ ارادہ زائد بر ذات ہے لیکن حادثاً، لیکن ہے حادث، قدیم نہیں ہے. خوب، اگر حادث ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ حادث ہے تو کہاں موجود ہے. فَإِمَّا فِي ذَاتِهِ، زائد بر ذات ہوتے ہوئے حادث ہے لیکن حدوث کی حالت میں وہ ذات پروردگار میں ہے، یعنی ارادہ ذات پروردگار کے اندر پایا جاتا ہے. کما قالت الکرامیہ، جس طرح کے کرامیہ کے پیروان جو ہیں کہ قائل تھے، اگر آپ یہ مانیں کہ ارادہ حادث ہے، زائد بر ذات ہے اور ذات الہی میں موجود ہے، تو اس کے اوپر اشکال یہ لازم آئے گا، فیکون محلن للحوادث، تو خدا قدیم ہوتے ہوئے کیا ہوگا، حوادث کا محل بن جائے گا. وَهُوَ بَاطِلٌ كَمَا سَيَأْتِي انشاءاللہ صفات سلبیہ کے اندر جب ہم بحث کریں گے تو وہاں یہ ثابت کریں گے کہ خداوند متعال محل حوادث واقع نہیں ہو سکتا. وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ، ہاں اب کوئی بندہ آگے کہتا ہے کہ نا ارادہ زائد بر ذات ہے، حادث ہے لیکن ذات الہی میں موجود نہیں ہے بلکہ غیر ذات الہی میں موجود ہے، تو یہاں کیا لازم آئے گا، فَيَلْزَمْ رُجُوعُ حُکْمِهِ إِلَى الْغَيْرِ، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا اگر مرید بننا چاہتا ہے تو پھر غیر کا محتاج ہے. رُجُوعُ حُکْمِهِ إِلَى الْغَيْرِ، تو حکم الہی پھر کیا ہے، رجوع کرے گا کس کی طرف، غیر کی طرف، یعنی خدا اپنے مرید ہونے میں غیر کا محتاج ہوگا، لا الہ اپنی ذات کی طرف محتاج نہیں ہوگا بلکہ غیر کی طرف محتاج ہوگا، کیونکہ ارادہ اس کے اندر پایا جاتا ہے اور خدا بندے متعال چونکہ واجب الوجود ہے غیر کا محتاج نہیں ہے، اگر محتاج ہے تو وہ خدا نہیں ہے، بس یہ والی صورتحال بھی ثابت نہیں ہو سکتی. خوب، جب یہ دو صورتیں باطل ہوگی، اب ایک بعض بندے اٹھے، انہوں نے کہا جب یہ ساری صورتیں باطل ہیں ایک نئی شرک نکال دیتے ہیں، کیا ارادہ زائد بر ذات ہے اور ارادہ ہے بھی حادث لیکن وہ محل کا محتاج نہیں ہے، بغیر محل کے موجود ہے. وَإِمَّا لَا فِي مَحَلٍ، ارادہ زائد بر ذات ہوتے ہوئے حادث ہوتے ہوئے محل کا محتاج نہیں ہے، یعنی ارادہ صفت ہے لیکن وہ موصوف کا محتاج نہیں ہے، اپنے محل کا محتاج نہیں ہے. کما تقول المعتزلہ، جس طرح کے بعض معتزلہ قائل تھے، کہتے ہیں اگر آپ اس نظریے کے قائل ہو جائیں کہ ارادہ تو ہو لیکن محل نہ رکھتا ہو تو دو اشکال لازم آئیں گے، یعنی ارادہ حادث ہونے کی صورت میں، زائد بر ذات اور حادث ہونے کی صورت میں، ففیہ فسادان، تو یہاں دو فساد لازم آئیں گے. الاول یلزم منہ التسلسل، تسلسل لازم آئے گا، کیسے، فرماتے یوں آ کے سوال کریں گے کہ یہ ارادہ حادث ہے، جی حادث ہے، خوب اگر یہ حادث ہے تو اس کو ایجاد کرنے سے پہلے ارادے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، تھی، خوب وہ جو ارادہ اس سے پہلے تھا وہ بھی حادث ہے، تو اس ارادے کو خلق کرنے سے پہلے بھی ارادے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، تھی، یہ اسی طریقے سے تسلسل چلتا رہے گا. بس اگر آپ ارادے کو حادث مانیں گے تو تسلسل لازم آئے گا، کیونکہ مختار ارادے کے ساتھ فعل کو انجام دیتا ہے، اور ہم نے خدا کو مختار ثابت کیا ہے، تو اگر یہ ارادہ مختار کا فعل قرار پائے، اس کی صفت قرار پائے یا جو بھی آپ کہہ لیں، تو اس کو ارادے کی ضرورت ہے. جب خلق ہوگا یہ ارادہ تو ارادے کی ضرورت ہوگی اس کو خلق کرنے کی، کیونکہ حادث حادث وہ کہتے ہیں جو پہلے نہیں تھا بعد میں تھا. کس نے خلق کیا؟ خدا نے خلق کیا. خدا کیا ہے؟ فاعل مختار ہے. مختار ہے تو اس کو خلق کرنے سے پہلے ارادے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ارادے کی ضرورت ہے. یہ تسلسل ایسے ہی چلتا رہے گا حدوث کی صورت میں. تسلسل لازم آئے گا. لِأَنَّ الْحَادِثَ مَسْبُوقٌ بِإِرَادَةِ الْمُحْدِثِ، چونکہ حادث ہمیشہ محدث کے ارادے سے مسبوق ہوتا ہے، یعنی پہلے ارادہ ہوتا ہے محدث کا پھر حادث وجود میں آتا ہے. فَهِيَ اِذَنْ حَادِثَةٌ، تو اب یہ جو دوسرا ارادہ ہے جو اس سے پہلے تھا وہ بھی حادث ہے. فَنَنْقُلُ الْقَلَامُ إِلَيْهِ، ہم یہ کلام اس کی طرف منتقل کر دیں گے. یہ جب حادث ہے تو اس کی خلق کے اندر ارادہ تھا یا نہیں تھا؟ وہ یہ تسلسل، یہ بات ایسی چلتی رہے گی اور تسلسل لازم آئے گا، جو کہ محال ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں توحید واجب کے اندر. پس پہلا فساد یہ لازم آتا ہے اگر آپ ارادے کو حادث مانیں. ارطانی دوسرا اعتراض جو لازم آتا ہے وہ یہ کہ استحالت و وجود صفت لا فی محل، اصلا محال ہے کہ ایک صفت ہو محل نہ ہو. اصل کوئی وجود نہیں رکھتی ایسی صفت، مثال نہیں دے سکتے آپ ایسی کہ جو ہو تو صفت لیکن کسی کے ساتھ قائم نہ ہو. اصل صفت کا بدون محل وجود رکھنا یعنی صفت ہے ہی نہیں ہے، یعنی وہ اصل صفت نہیں ہے. اگر صفت ہے تو محل ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا یہ صفت ہے لیکن محل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ صفت نہیں ہے. بس عقلا محال ہے کہ صفت ہو لیکن محل نہ رکھتی ہو. بس ارادہ نہ زائد بر ذات ہے نہ حادث ہے، بلکہ ارادہ عین ذات ہے، اور چونکہ خدا کی ذات قدیم ہے بس ارادہ بھی قدیم ہو جائے گا. یہ نظریہ ہے جناب فاضل مقداد کا اور علامہ ہلی کا. لیکن اگر آپ متأخرین کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ ارادے کو صفات فعل میں شمار کرتے ہیں، اور صفات فعل حادث ہیں نہ کہ قدیم، زائد بر ذات ہیں نہ کہ عین ذات. یہاں اختلاف موجود ہے. بہرحال یہ بڑی کتابوں کے لیے کہ آپ جا کر تحقیق کریں، دیکھیں کہ ارادہ صفت فعل ہے یا صفت ذات ہے. اور یہاں پر انہوں نے صفت ذات ثابت کیا ہے اس کو، لیکن ہمارے جو آج کل جو نظریہ مشہور ہو چکا ہے اور سب اس کے قائل ہیں، فلاسفہ کو ہٹا کر بعض فلاسفہ اگرچہ وہ بھی قائل ہیں کہ، یعنی اکثریت قائل ہے کہ صفت فعل ہے ارادہ، یعنی حادث، صفت فعل حادث ہوتی
ہے.
یہ مصنف کا عرض کہ یہ نظریہ ان کے مطابق ہے. یہ جو اشکالات انہوں نے کیے ہیں یہ صفات ذات کو قرار دیتے ہوئے کیے ہیں انہوں نے، یعنی ارادے کو صفات ذات مان رہے تھے اور حادث مان رہے تھے، اس صورت کو مد نظر رکھ کر اشکال کیا ہے. لیکن آپ صفات فعل بنا دیں جا کر کوئی مشکل نہیں. جیسے رازقیت، خدا جب تک مخلوق نہیں تھے رازق تھا نہیں تھا، مخلوق آئی ہے تو رازق بنا ہے. مخلوق نہیں تھی خدا خالق تھا نہیں تھا، صفت فعل ہے خلق. صفات فعل جتنی بھی ہیں وہ زائد بر ذات ہیں، انہیں ذات نہیں ہے. مصنف کی عبارت دیکھتے ہیں، آج ہی پڑھ لیتے ہیں تاکہ مطلب واضح رہے، پھر کل انشاءاللہ نئی بات میں بات دوں گے. قال الرابعہ انہ تعالی مرید و کارہ، خداوند متعال مرید ہے اور کارہ ہے. دلیل کیا آپ کے پاس؟ لِأَنَّ تَخْصِيصَ الْأَفْعَالِ بِإِجَادِهَا فِي وَقْتٍ دُونَ آخر، کیونکہ افعال کا یعنی افعال کو تخصیص لگانا ایک وقت میں دوسرے وقت میں نہ، یعنی تخصیص کس کے اندر؟ ایجاد کے اندر. تخصیص الْأَفْعَالِ بِإِجَادِهَا یعنی افعال کے ایجاد میں تخصیص،
تخصیص کس کے ذریعے تخصیص ہو، یعنی کس چیز میں تخصیص ہو، وقت میں، یعنی ایک وقت میں ہو لیکن دوسرے وقت میں نہ ہو، یہ تخصیص کہ ایک وقت میں ہے دوسرے وقت میں نہیں ہے، یا پہلے کچھ کو پہلے خلق کیا کچھ کو بعد میں خلق کیا، لابد لہ من مخصص، مخصص کی ضرورت ہے، وہو الارادہ، اور وہ مخصص ارادہ ہے فقط، ولأنہ تعالی، یہ پہلی دلیل تھی، ولأنہ تعالی امر ونہا، اب خداوند متعال نے چونکہ امر نہیں کی ہے، وہما مستلزمان، اور امر کرنا اور نہیں کرنا یہ مستلزم ہے، الارادہ تھا والکراہت بالضرورہ، کہ خدا جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہو اور کراہت رکھتا ہو، اور یہ حتمی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو کراہت کیا نام ہے نہیں کرنا مناسب ہے، اور نہ ہی ہو سکتا ہے، اور نہ ہی امر کرنا مشکل ہے، نہیں ہو سکتا یہ.